بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
सामईन रेडियो तेहरान की सुबह की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामईन ने सूरह मुबारक ज़ुहा की तलावत समाअत फरमाई, कारी थे करीम मंसूरी। सामईन, हमारी ये सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehartv.ir। वेबसाइट में रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर प्रोग्राम समाअत फरमाएं। समीन, आज पीर है, 18 मुर्दात 1400 हिजरी शमसी मुताबिक 29 ज़िलहिज्जा 1442 हिजरी कमरी और 9 अगस्त 2021 ईस्वी। सामीन, हमारी सुबह की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामीन समात फरमाएंगे आलमी खबरें। खबरों के बाद हालात हाजरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम जाविये निगाह पेश किया जाएगा। फिर आप सामईन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम पेश किया जाएगा सुबह उम्मीद। फिर आप सामईन तारीख़ी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम समात फरमाएंगे यादों के झरोके। और आज के दिन की दुआ पर हमारी सुबह की नशरियात अपने इख्तिताम पर पहुँचेगी। वक्त हुआ है आलमी खबरों का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। ईरान के वजीर खारजा ने ताकीद की है कि आलमी बिरादरी को चाहिए कि अफगानिस्तान में तशद्दुद की मजम्मत और इस मुल्क के बहरान के सियासी हल की हिमायत में खुला मौकिफ इख्तियार करे। पाकिस्तानी वजीर आजम के मुशीर कौमी सलामती ने कहा है कि उनका मुल्क काबुल पर ताकत के जरिए कब्जे को कबूल नहीं करेगा। शाम में वाक़े अमरीका के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में दाइशी अनासिर को फिर से मुसल्ला किए जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। ईरान के वजीर खारजा ने ताकीद की है कि आलमी बिरादरी को चाहिए कि अफगानिस्तान में तशद्दुद की मजम्मत और इस मुल्क के बहरान के सियासी हल की हिमायत में खुला मौकिफ इख्तियार करे। ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने इतवार के रोज़ अफगानिस्तान के उमूर में अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के खसूसी नुमाइंदे से गुफ्तगू में, जो ईरानी हुक्काम से गुफ्तगू के लिए एक वफ्द के हमराह तेहरान के दौरे पर हैं, अफगानिस्तान के ख़तरनाक और पेचीदा हालात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात गैर मुल्की ताकतों की नादुरुस्त पॉलिसियों के नतीजे में बने हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अफगानिस्तान में अमन के अमल को आगे बढ़ाने और इस मुल्क का मसला मुज़ाकरात की बुनियाद पर हल कराने से मुतालिक सहूलतकारी के लिए तैयार है। इस मुलाकात में अफगानिस्तान के उमूर में अक्वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल के खसूसी नुमाइंदे जान आर्नो ने भी अफगानिस्तान के अमन के अमल में मदद व तआवुन के सिलसिले में ईरान और इलाके के तमाम मुल्कों के किरदार की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सबके इज्तिमाई तआवुन की ज़रूरत है। अमरीका ने अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में एक स्कूल और अस्पताल पर बमबारी की है। मकामी ज़राए ने बताया है कि सूबे हिलमंद के सदर मकाम लश्करगाह में गैर मुल्की और अफगान फ़ौज के हवाई हमले में मोहम्मद नवाज़ ख़ान नामी स्कूल निशाना बना है حکومت افغانستان نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب طالبان کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے سفیان نامی ہسپتال پر بمباری کی ہے جس میں عام شہری مارے گئے ہیں۔ بیان میں امریکی بمباری میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تازہ اقدامات سے امریکہ کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ افغانستان کے مختلف شہروں میں سرکاری فوج اور طالبان کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ اطلاعات ہیں کہ طالبان نے صوبہ قندوز کے مرکزی شہر پر حملہ کر کے 16 افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ طالبان کے حملے کے پیش نظر بڑی تعداد میں عام شہری قندوز سے فرار ہو رہے ہیں اور شہر قندوز پر طالبان نے مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے آمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ طالبان نے صوبے سرپل کے صدر مقام سرپل شہر پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی نے کہا ہے کہ ان کا ملک کابل پر طاقت کے ذریعے قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ ان کا ملک افغان مسئلے کے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے اور دارالحکومت کابل پر طاقت کے ذریعے قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کے مشیر قومی سلامتی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ افغان حکومت اور طالبان کو سمجھوتا اور صلح کر لینا چاہیے کیونکہ پاکستان مزید افغان پناہ گزینوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ معید یوسف نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی 35 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ پاکستان کے مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے فوج کے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ کے ہمراہ واشنگٹن کا دورہ کیا ہے جو اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور انہوں نے یہ بیان اپنے دورے امریکہ میں دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے معاملے پر بحث میں شرکت کی اجازت نہ دینے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق ہنگامی اجلاس میں پاکستان کو شرکت کی اجازت نہ دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ بیان میں سلامتی کونسل کے صدر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو اس کونسل کے اجلاس سے خطاب کرنے اور افغان امن عمل سے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا موقع فراہم کرے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا صدر ہے اور مذکورہ ہنگامی اجلاس افغان حکومت کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ بیان میں ایک بار پھر پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اس ملک میں پائیدار امن اور سلامتی کے لیے مذاکرات ہی سیاسی حل کا واحد راستہ ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مندوب نے پاکستان پر طالبان کی جنگی مشینری کو حمایت فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے مستقل مندوب غلام اسحاق زئی نے اپنے ملک کے شہروں اور صوبوں پر قبضے کی غرض سے لشکر طیبہ جیسے گروہوں اور طالبان کی مشترکہ کارروائیوں کی بابت خبردار کیا ہے۔ افغانستان کے مستقل مندوب نے اپنے ملک میں جاری جھڑپوں کو خطے کے ملکوں کے لیے بھی خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے عوام اور حکومت کے خلاف جنگ میں 20 عالمی دہشت گرد تنظیموں کے 10,000 جنگجو بھی شامل ہیں۔ شام میں واقع امریکہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں داعشی عناصر کو پھر سے مسلح کیے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے مسلسل تیسرے دن بھی داعشیوں کی اپنے فوجی اڈے پر منتقلی کا عمل جاری رکھا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے گزشتہ 2 روز کے دوران دسیوں داعشی عناصر کو الحسکہ میں واقع غویران جیل سے اسی صوبے کے جنوبی علاقے اشدادی منتقل کیا ہے۔ جن داعشیوں کو جیل سے امریکی فوجی اڈے میں منتقل کیا گیا ہے ان کا تعلق عراق سے بتایا جاتا ہے۔ امریکہ داعشی عناصر کی منتقلی کے ذریعے انہیں ایک بار پھر شامی عوام کے خلاف استعمال کیے جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ قرائن و شواہد کے مطابق شام کے رہائشی مقامات، فوجی مراکز اور حساس اور حیاتی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے لیے ان افراد کو ہر طرح کے ضروری وسائل اور گولہ بارود سے لیس کیا جا رہا ہے۔ یمن کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے داخلی امور میں سعودی مداخلت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اسے چاہیے کہ یمن پر تسلط جمانے کا خواب دیکھنا بند کر دے۔ سبا نیوز کے مطابق حشام شرف نے تاکید کی ہے کہ امن و صلح کا جو فارمولہ سنا نے پیش کیا ہے وہ قومی اقتدار کے دائرے میں یمن اور یمنی عوام کے لیے بہت منصفانہ ہے، جس پر یمن سے بیرونی فوجیوں کے انخلا کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے تاکہ یمن کی آزادی اور قومی اقتدار اعلیٰ کا تحفظ ہو سکے۔ یمن کے وزیر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے نئے نمائندے کے مشن کے آغاز کے موقع پر سعودی وزیر خارجہ کو طاقت کا دکھاوا کرنے سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں قیام امن اس ملک کے مصائب و عالم اور مسائل و مشکلات کے خاتمے اور اس ملک کی عزت و آزادی و ترقی و پیش رفت نیز قومی حکومت کے ہاتھوں ملک کے آگے بڑھنے کا باعث بنے گا۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تنظیم نے سعودی عرب میں قید فلسطینی اور اردنی قیدیوں کے خلاف عدالتی فیصلوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فلسطین اور اردن کے ان شہریوں کو فلسطینی استقامت کی حمایت کی وجہ سے عدالتی کارروائی کا سامنا ہے۔ اسلامی جہاد تنظیم نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والے کچھ فلسطینی شہریوں کے خلاف فلسطینی استقامت کی حمایت کے الزام میں سعودی عرب کی عدالت کے فیصلے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تنظیم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی عدالت کا ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلہ نہ تو اسلامی شریعت کے قوانین سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ ہی مسجد الاقصی اور مظلوم فلسطینیوں کے دفاع کے فریضے کے مطابق ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی عدالت نے اتوار کے روز فلسطین اور اردن کے کئی شہریوں کو فلسطینی استقامت کی مالی مدد کے جرم میں قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ امریکہ کی سرکردگی میں داعش مخالف نام نہاد اتحاد نے اپنے کچھ فوجیوں کی عراق سے کویت منتقلی کی ہے۔ امریکہ کی سرکردگی میں داعش مخالف نام نہاد اتحاد نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ فوجی مشن ختم ہونے پر دو طیاروں کے ذریعے داعش مخالف نام نہاد اتحاد کے ایک فوجی یونٹ کو عراق سے کویت منتقل کر دیا گیا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج کی قیادت میں بننے والے اس نام نہاد اتحاد کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق میں داعش مخالف اتحاد کے فوجیوں کی تعداد میں کمی کیے جانے کی ضرورت کے پیش نظر ان فوجیوں کا مشن پورا کرنے پر انہیں کویت منتقل کیا گیا ہے۔ بحرینی عوام نے آل خلیفہ حکومت کی جیلوں کی ابتر صورتحال اور سیاسی قیدیوں پر بڑھتے کرونا کے پھیلاؤ کے باوجود ان سیاسی قیدیوں کو جیل سے رہا نہ کیے جانے کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحرینی مظاہرین نے ایک بار پھر پرامن احتجاج کر کے سیاسی قیدیوں کی بلا قید و شرط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامی نبیہ پروگرام، معاف کیجیے گا، عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج کے پروگرام زاویہ نگاہ میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور گفتگو کا سیگمنٹ بھی آج کے پروگرام میں شامل رہے گا. تو آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
خلیج فارس میں ناکام اسرائیلی ناٹک، 11 ستمبر کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ، افغانستان میں خانہ جنگی کا نیا رخ.
جناظرین، آپ نے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات ملاحظہ کیے. جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور خانہ جنگی کے نئے رخ کے حوالے سے، کہ جہاں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور طالبان نے اب جنگ کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور اب نواحی شہروں سے ہٹ کر اب وہ صوبے کے مرکزی شہروں یا صدر مقام پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں اور متعدد شہروں پر ان کے قبضے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. افغانستان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، افغانستان کے بارے میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے نظریات اور خود امریکہ کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. تو آئیے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، پچھلے چند دنوں سے خلیج فارس میں امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل بدامنی کا شور مچاتے رہے ہیں، اور بحیرہ عمان میں ایک اسرائیلی بحری جہاز پر کیے جانے والے مشکوک حملے کے بعد صہیونی حکومت کے شور شرابے کے درمیان ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی ممالک نے ایک نیا سیناریو جو ہے وہ گھڑا اور ایران پر اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسے صہیونی ڈرامہ قرار دیتے ہوئے مغربی میڈیا اور خاص طور سے G7 کے الزامات کو مسترد کیا ہے. ہمارے ساتھیوں نے صہیونی ڈرامے کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی، آئیے دیکھتے ہیں.
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے سامراجی ملکوں کے گروپ G7 کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے بنیاد پلاٹ پر بنائے جانے والے اس ڈرامے کا مقصد اسرائیل کی ایما پر خطے کی سیاسی فضا کو مقدر بنانا ہے. گروپ 7 کے وزراء خارجہ نے کسی قسم کے ٹھوس ثبوت و شواہد پیش کیے بغیر ایران پر اسرائیلی تیل بردار جہاز پر ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے. اسرائیل اور اس کے حامیوں نے اس حادثے سے متعلق بعض جعلی اطلاعات بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی تاکہ ایران کی مذمت کی جا سکے، لیکن ناکام رہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل پچھلے 7 عشروں سے امریکہ اور برطانیہ کی حمایت کے سائے میں اس خطے میں بد امنی، عدم استحکام اور خطرات کی اہم وجہ بنا ہوا ہے. اصل بات جس نے صہیونیوں کی پریشانیوں میں دو چندہ اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی اب پوری طرح سے بند گلی میں پہنچ گئی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پابندیوں اور ایٹمی مذاکرات کے جلے ہوئے پتوں کے ساتھ ایران پر اپنے ناجائز مطالبات مسلط کر سکے. بنابراین اگر اسرائیل اس وہم و گمان میں مبتلا ہے کہ وہ اس قسم کی فرسودہ ڈرامے بازی کے ذریعے ماضی کی طرح اپنے سنہری دور میں واپس لوٹ سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے.
ایران کے خلاف امریکہ، مغربی ممالک اور اسرائیل کا مشترکہ ڈرامہ اور سیناریو، اس پر ایران کا رد عمل آپ نے ملاحظہ کیا. اور ناظرین، اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. 11 ستمبر کے مشکوک واقعے کے حوالے سے جیسے جیسے اس واقعے کی برسی سامنے قریب آ رہی ہے، امریکہ کے اندر شور شرابہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ، حکومت امریکہ پر اس حوالے سے خاصا دباؤ ہے اور بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اصل حقائق اس واقعے کے حوالے سے سامنے لائے. یہاں تک کہ 11 ستمبر کے واقعے میں مرنے والوں کے لواحقین نے ایک خط صدر جو بائیڈن کو لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی برسی کی جو پروگرام ہوگا اس میں شرکت سے گریز کریں تائیں کہ وہ اس واقعے کے متعلق حقائق سامنے نہ لے آئیں. صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران واقعات اور حقائق کو سامنے لانے کا وعدہ کیا تھا. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں.
میڈیا رپورٹوں کے مطابق 11 ستمبر کے مشکوک واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے ورثاء نے امریکی صدر سے سانحے سے متعلق دستاویزات سامنے لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک صدر یہ دستاویزات سامنے نہیں لاتے وہ سانحے کی یادگار اور برسی کی تقریبات سے دور رہیں۔ 9/11 کے مشکوک واقعے کے تعلق سے سعودی عرب کا نام سامنے آیا تھا، تاہم بعد میں امریکہ نے اپنے پروپیگنڈے کا رخ بدل دیا اور سعودی عرب کو اس واقعے سے بری ذمہ قرار دے کر افغانستان اور عراق کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا اور ان دونوں ملکوں کو اپنے براہ راست حملوں کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر ڈرون حملے کیے۔ ماہرین اور مبصرین کی رائے کے مطابق 9/11 کا واقعہ قرائن و شواہد کی روح سے ایک مشکوک واقعہ ہے کہ جس کے بہانے امریکہ نے اسلامی ملکوں کے خلاف صلیبی جنگ شروع کی۔ دسیوں اسلامی ملک اور لاکھوں افراد اس جنگ کے دوران امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے ہاتھوں بھینٹ چڑھ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس دوران داعش جیسے صفاق دہشت گردوں کو مختلف اسلامی ملکوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم جنرل شہید قاسم سلیمانی کی قیادت میں استقامتی محاذ کی ہوشیاری اور جان فشانی کے سبب امریکہ کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔
ناظرین، 11 ستمبر کے مشکوک واقعے کے حوالے سے اور اس کے حقائق سامنے لانے کے حوالے سے امریکی عوام کا دباؤ، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ جیسا کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم افغانستان کی خانہ جنگی اور اس کے نئے رخ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ افغانستان سے ملنے والی جو اطلاعات ہیں، آپ کے علم میں ہیں کہ سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان مختلف شہروں میں گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ افغانستان کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ افغانستان کے پڑوسی اس وقت کیا چاہ رہے ہیں؟ اور افغانستان کی جانب سے پاکستان پر مسلسل طالبان کی حمایت کے الزامات اور پاکستان کی جانب سے اس کی تردید کیا رنگ لائے گی؟ اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں بیلجیم سے سینئر تجزیہ نگار جناب محمد فیصل خان صاحب۔ فیصل صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام جناب۔
فیصل صاحب، افغانستان کی جنگ اب ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے، اور طالبان نے جو بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، یا اسٹریٹجی ان کی یہ رہی تھی کہ وہ بڑے شہروں میں داخل نہیں ہوں گے اور صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ نہیں کریں گے، لیکن اب انہوں نے صوبائی دارالحکومتوں کا قبضے کی جو جنگ ہے وہ شروع کر دی ہے، اور 4 سے 5 صوبائی دارالحکومتوں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے۔ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو کہا اپنے انٹرو میں وہ بات بالکل درست ہے۔ جو معاہدہ ان کا ہوا تھا دوحا میں، اس میں طالبان کی جانب سے یقین دہانی کرائی تھی کہ جو جس وقت وہ یہاں پر آئیں گے افغانستان کے اندر، جو پیسفل پروسیس ہوگا اس میں صوبائی دارالحکومتوں پہ وہ قبضہ نہیں کریں گے، اور ایک اس میں یہ بات بھی ہوئی تھی طالبان کے ساتھ کہ جو طالبان اس کے بعد جب یہ طالبان وہاں پر آ جائیں گے تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے اشرف غنی انتظامیہ کے ساتھ یا جو بھی ان کا جرگا ہوتا ہے جو بھی، اس میں بیٹھ کے پھر یہ کیا جائے گا کہ کس طریقے سے معاملہ کو چلانا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہاں ہوا یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں معاہدے کو توڑتا جو ہے ہمیں نظر آیا ہے۔ آپ کو یاد ہے امریکہ کا تو خیر ماشاءاللہ ہمارا ایک روایت رہی ہے سابقہ، کیوٹو پروٹوکول بھی اس نے توڑا، NPT بھی اس نے توڑا، تو یہاں بھی امریکہ نے کچھ تھوڑی سی غلط فہمی پیدا کی اور کچھ معاہدے انہوں نے توڑے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے، اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو اگر ہمیں دیکھنا ہوگا افغانستان کے ایشو کو ذرا بڑے اسٹرکچر پہ اگر آپ دیکھیں، بڑے سینیریو میں، تو آپ کو یہاں پہ بڑی طاقتیں جو ہے نا اپنے مفادات کی جنگ لڑتی نظر آتی ہیں، تو اس لیے آپ کو یہاں بہت سارے گرے جو ہے نا آپ کو یہاں پہ پیسز ملیں گے کہ جس میں ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو رہی۔ اب جو طالبان کی آپ نے بات کی، طالبان جو اصل میں پاکستان پر بنیادی طور پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں وہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ پاکستان کا شروع سے آپ کو پتہ عالمی برادری کے اندر ایک پرسپشن رہا ہے کہ پاکستان جو ہے طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، اور کسی حد تک کیا بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو پشتون بیلٹ ہے، جو ہمارے پختونخوا کے جو علاقے ہیں اس میں پشتو بان اور بہت لوگ ہیں جن کا جو طالبان کے ساتھ یا پشتو بان کے ساتھ ان کا انفلوئنس ہے، تو اس وجہ سے ایک سیاسی ہمدردی کے طور پر وہ ان کو سپورٹ کرتا رہا۔ لیکن اب یہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اب طالبان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو اسی طرح سپورٹ کرے, جبکہ امریکہ کا دباؤ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ طالبان کی جتنی بھی سپلائی لائن ہے وہ پاکستان کاٹ دے. تو اسی لیے یہ تھوڑی سی پرابلم پاکستان کے لیے کھڑی ہوئی ہے. دوسری اس کی جانب جو ہے, یہ آپ نے دیکھی ایک بات بڑی اچھی کہی, اس میں جو ایرانی وزیر خارجہ کا جو بیان ہے نا, وہ بہت اہم ہے. اس کو اگر آپ اس بیان کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو سارا سینیریو سمجھ میں آئے گا. انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری جو ہے افغانستان کے حوالے سے متفقہ اور ایک لاہے عمل یا ایک جامع حل تلاش کرے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اس کے افغانستان کے ایشو کے اندر کئی دوسری طاقتیں جو ہیں وہ داخل ہو چکی ہے, اور اس کی وجہ سے صورتحال گمبھیر ہو رہی ہے.
صحیح, بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے تہران میں ہماری ریڈیو تہران کی پشتو سروس کے ڈائریکٹر اور افغان امور کے ماہر جناب عبدالرحیم دورانی صاحب سے. دورانی صاحب, السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام, شکریہ جناب.
دورانی صاحب, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, اور اس اہم اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان جیسے ملکوں کے جو بالکل پڑوس میں ہیں اور جس کا بہت زیادہ جو ہے رابطہ افغانستان کے حوالے سے رہا ہے, افغان مسائل کے حوالے سے, چاہے وہ افغان وار ہو یا دوسرے معاملات ہوں, آپ کے خیال میں پاکستان کو اس میں دعوت نہ دینا اور اجازت نہ دینا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا کہ اس جو اجلاس تھا اس میں پاکستان کو دعوت نہیں دی گئی, اور پاکستان نے جو ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے اور اعتراض بھی کیا ہے. یہ اجلاس اصل میں انڈیا کی طرف سے بلایا گیا تھا, اور اس طرف سے خود افغان جو حکومت ہے ان کا ہمیشہ سے یہ پاکستان پہ الزام رہا ہے, اور اس وقت بھی یہ الزام زور پکڑ چکا ہے, اور بار بار ان کے تقریباً تمام عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو جنگ ہے وہ ایک داخلی جنگ نہیں ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک جو ہے کچھ ٹیرورسٹ گروہ ہے, کچھ دہشت گرد گروہ ہے جو جن کی تعداد تقریباً 10,000 ہے, اور یہ باہر سے جو ہے آ کے افغانستان میں لڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال کے تناظر میں جو ہے یہ اجلاس, یعنی ان کا جو بیانیہ سامنے آیا یا اس میں جو باتیں ہوئی ہیں افغانستان کی حکومت کی طرف سے یا دوسری حکومت کی طرف سے, تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کو اس میں دعوت نہیں دی گئی تھی, لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ ممالک جن کی جو جن کا جو ہے نفع نقصان شریک ہے افغانستان کے ساتھ, جن کے جو ہے 1,600 کلومیٹر بارڈر ہے, یا مثلا ایران جیسے ممالک جن کا افغانستان کے حالات جن پہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں, جیسے مہاجرین کا مسئلہ یا دوسرے, تو جو بھی اجلاس ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے تو اس میں ایسے اہم ممالک کو جو ہے ضرور شرکت کرنی چاہیے.
اچھا دورانی صاحب, میں یہیں پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, بلکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. دیکھیے, ظاہر ہے کہ افغانستان اور ہندوستان اس وقت سلامتی کونسل کا صدر ہے, افغانستان کی جانب سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے, ظاہر ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو ان دونوں ممالک کے تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر وہ کشیدگی موجود ہے, لیکن امریکہ جس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں, اور خاص طور سے افغان وار کے حوالے سے ایک بہت بڑا ریلیشن رہا ہے, سلامتی کونسل کا مستقل اور دائمی رکن ہے, اس نے کیوں اس بات پر زور نہیں دیا کہ پاکستان کو اس اجلاس میں بلایا جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی جو ہے وہ مزید پیدا ہو چکی ہے؟
دیکھیے, امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں اسٹریٹجک تعلقات ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ دو طرف جو ہے, یعنی امریکہ اور پاکستان دونوں, وہ فرصتوں کی اور مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس موقع سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ دوسرے پر دباؤ ڈال سکتے ہیں یا دوسرے سے اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے افغانستان کی, امریکہ جو ہے انخلا کا اعلان کر چکا ہے اور ان کی فوجیں وہاں سے جا رہی ہیں, تو میرے خیال میں امریکہ کو یہ ایک موقع نظر آئے کہ اب تو جو ہے ہمارا شاید پاکستان کے ساتھ جو ہے ہمارا زیادہ وہ نہ ہو, یعنی ہم زیادہ ان کے محتاج نہ ہو, تو جو ہے انہوں نے ایک طرح سے جو ہے پاکستان پہ دباؤ ڈالے. دوسری طرف خود افغانستان کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے مسلسل امریکہ پر یہ دباؤ ہے اور دوسرے ممالک کی طرف سے بھی کہ امریکہ کا جو کردار ہے وہ مبہم رہا ہے، یعنی جانے کے حوالے سے بھی انہوں نے جلدی کی اور بغیر کسی پروگرام کے افغانستان سے نکل رہے ہیں، حالانکہ جمہوریہ اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور دوسرے ممالک سب نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ نکلے اور افغانستان کو اپنے حال میں نہ چھوڑے، لیکن امریکہ نے جو ہے وہ کسی کی نہیں سنی اور جو بائیڈن نے بہت عجلت میں یہ فیصلہ کیا ہے. تو اب جو امریکہ کے اوپر الزامات آ رہے ہیں، جو ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو بھی کسی طرح سے جو ہے وہ دوسروں پہ ڈالنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو انہوں نے اجلاس بلایا تھا. جی
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب عبد الرحیم دورانی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. جناب محمد فیصل صاحب بیلجیم سے آپ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے ماہرین کی رائے ملاحظہ کی. اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے، محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
صبح امید. عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تمہارے لیے گزشتہ لوگوں کے آثار میں سامان تنبیہ نہیں ہے؟ اور کیا آبا و اجداد کی داستانوں میں بصیرت و عبرت نہیں ہے؟ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جانے والے پلٹ کر نہیں آتے اور بعد میں آنے والے رہ نہیں پاتے؟ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کا قلب تمام برائیوں اور رذائل سے پاک و منزہ ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا قلب بھی اس کے جسم کی طرح مریض ہونے لگتا ہے۔ مادی اور ظاہری اسباب جہاں انسان کے جسم کو مریض کر دیتے ہیں، وہیں معنوی اور باطنی اسباب انسان کے قلب کو مریض کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر انسان اس کے علاج کی تدبیر نہ کرے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہی قلب خدا کی واضح نشانیوں اور حقائق سے بھی سرپیچی کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ اس کی عظیم قدرت اور وسیع نعمت پر غور و فکر کرتے تو راستے کی طرف واپس آ جاتے اور جہنم کے عذاب سے خوف زدہ ہو جاتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے دل مریض اور آنکھیں کمزور ہیں۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق کفر و نفاق اور جہالت سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج صرف قرآن سے ہی ممکن ہے۔ امام علیہ السلام کی نظر میں قلبی امراض کی سب سے بہترین دوا پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ یہ تقوی الہی تمہارے دلوں کی بیماری کی دوا ہے اور تمہارے قلوب کے اندھے پن کی بصارت ہے۔ یہ تمہارے جسموں کی بیماری کی شفا کا سامان اور تمہارے سینوں کے فساد کی اصلاح ہے۔ ایک مثالی معاشرے کے افراد ہمیشہ باصلاحیت اور تجربہ کار شخصیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص خطا اور غلطی سے مبرہ نہیں ہے، اس سے ہر وقت خطا کا امکان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ خطا اور غلطی سے بچنے کے لیے مشورے کو بہترین مددگار قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مشورہ دور اندیشی اور فکری بلندی کی علامت ہے۔ بعض اوقات جب انسان کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس نے اس عمل کے منفی پہلو کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو، لہذا کوئی بھی عاقل کبھی بھی مشورہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک مثالی معاشرے میں اعتدال اور میانہ روی کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ انسان کی انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور خانگی زندگی کے لیے اعتدال بہت ضروری ہے۔ خداوند متعال بھی اپنی عبادتوں میں اعتدال کو ہی پسند فرماتا ہے، کیونکہ افراط اور تفریط جاہل کی علامت ہے۔ جاہل ہمیشہ افراط اور تفریط کا شکار رہتا ہے، یا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، مثالی معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنا نمونۂ زندگی قرار دے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم ان سے تمسک اختیار کریں، اس طرح کے ہر طرح کے افراط اور تفریط سے پرہیز کریں۔ مثالی معاشرہ وہی معاشرہ ہے جو ہر طرح کے انحراف اور کجی سے محفوظ اور اعتدال و میانہ روی کو اختیار کرے، کیونکہ اسی میں سلامتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میانہ روی اختیار کرے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بھاولپور سے رانا اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کو تاخیر سے خط ارسال کرنے پر معذرت چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سارے پروگرام بہت ہی معیاری اور معلوماتی ہیں۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کا تو جواب نہیں۔ ماہ رمضان میں ان پروگراموں میں بہترین نعتیں اور قوالیاں سننے کو ملیں، بہت مزہ آیا۔ ویسے ریڈیو تہران اپنے خصوصی پروگراموں کو خاص انداز میں ترتیب دیتا ہے اور پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ خبروں اور تبصروں کے تو کیا ہی کہنے۔ تازہ ترین عالمی علاقائی خبریں اور اہم خبر پر تازہ ترین تبصرہ۔ خیر، ریڈیو تہران کا اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور سامعین محترم، رانا اقبال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کوفے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اہل کتاب ذمے ان کا ہم سفر بنا، جو امیر المومنین علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے آپ سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں کوفے جاؤں گا۔ جب کچھ دیر چلنے کے بعد دوراہے پر پہنچے تو ذمے نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اسے کوفے نہیں جانا تھا۔ امیر المومنین بھی اس کے ساتھ اسی راستے پر چل پڑے۔ اس نے تعجب سے کہا، آپ تو کوفے جا رہے تھے، آپ اس راستے پر کیوں چلے آئے، جبکہ یہ راہ تو کوفے نہیں جاتی؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں جانتا ہوں یہ راستہ کوفے نہیں جاتا۔ تم کچھ دیر تک میرے ہم سفر رہے ہو اور ہمیں پیغمبر اسلام نے یہ نصیحت کی ہے کہ رفیق سفر کو چند قدم آگے تک پہنچانا چاہیے، اسی لیے میں تمہاری رفاقت کا حق ادا کرنے کے لیے تمہارے ساتھ چل پڑا۔ ذمی نے کہا کہ اسلام نے واقعی اخلاق عالیہ کا حکم دیا ہے اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھر اس نے اپنا راستہ چھوڑ کر کوفے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ کوفے پہنچا تو اسے علم ہوا کہ اس کے رفیق سفر امیر المومنین ہیں۔ اس نے کفر سے توبہ کر لی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کا شرف حاصل کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 18 مرداد، 29 ذوالحجہ اور 9 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، 29 ذوالحجہ سن 320 ہجری قمری کو عظیم محدث اور علم نحو کے بہت بڑے ماہر ابو بکر محمد بن احمد خیاط نے وفات پائی۔ وہ سمرقند میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سن 285 ہجری قمری میں عراق چلے گئے۔ انہوں نے عراق کے مختلف شہروں میں جا کر اسلامی علوم، خاص کر علم نحو کی تعلیم حاصل کی۔ ابن خیاط کی کتابوں میں معانی القرآن، الموجز فی النحو اور النحو الکبیر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ نو اگست سن 1919 عیسوی کو برطانیہ اور ایران کی شاہی حکومت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جسے معاہدے 1919 کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس معاہدے کے تحت جس پر ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم وثوق الدولہ اور برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ کرزن نے دستخط کیے، ایرانی فوجی اور سیاسی لحاظ سے برطانیہ کی نگرانی میں آ گیا، تاہم ایرانی مسلمان عوام نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پورے ملک میں اس معاہدے کی مخالفت کی جانے لگی۔ دوسری جانب برطانیہ کے مخالف بعض مغربی ملکوں نے بھی اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا، جس کی بنا پر اس معاہدے کو منسوخ کرنا پڑا۔ تاہم برطانیہ نے 1.5 سال کے بعد ایک بغاوت کے ذریعے رضا خان کو اقتدار سونپ دیا اور مدتوں رضا خان کے ذریعے اپنے استعماری مقاصد اور سامراجی مفادات حاصل کرتا رہا۔ نو اگست 1945 کو ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے صرف 3 دن کے بعد امریکہ کے صدر ٹرومین کے حکم پر جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایک اور ایٹم بم گرایا گیا اور چند لمحوں کے اندر اس شہر کو اس کے مکینوں سمیت جلا کر راک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے 3 دن کے اندر دوسری مرتبہ ایٹمی حملہ کرنے کا مقصد اپنی بے پناہ طاقت کا مظاہرہ کر کے جاپان کو غیر مشروط طور پر شکست تسلیم کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ ناگاساکی پر ایٹمی حملے میں پلک جھپکتے ہی 80,000 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے، جبکہ ایٹمی حملے کے تابکاری اثرات کے نتیجے میں بتدریج مرنے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اگرچہ اس حملے کے بعد جاپان نے اتحادی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن دنیا والوں پر ایک بات واضح ہو گئی کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک خصوصاً امریکہ اپنے مفادات کو خطرے میں پا کر عالم انسانیت کے خلاف انتہائی سنگین جرم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ نو اگست 1974 کو اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن کو انتخابات میں دھاندلی کے الزام کا سامنا کرنا پڑا۔ واٹر گیٹ کے نام سے معروف یہ اسکینڈل رچرڈ نکسن کو لے ڈوبا اور انہیں انتہائی رسوائی کے ساتھ وائٹ ہاؤس کو چھوڑنا پڑا۔ 1972 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے افراد نے اپنی حریف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی دفتر سے اہم دستاویزات کی چوری کے علاوہ وہاں جاسوسی کے آلات بھی نصب کر دیے تھے۔ چنانچہ رچرڈ نکسن کو ان انتخابات میں کامیابی ملی اور وہ وائٹ ہاؤس میں بحیثیت صدر براجمان ہو گئے، لیکن دھاندلی کا یہ معاملہ چھپا نہیں رہ سکا۔ چنانچہ انہوں نے مزید رسوائی سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ جیرالڈ فورڈ نے 4 سال کے لیے عہدہ صدارت سنبھال لیا۔ امریکہ میں انتخابی دھاندلی کی تاریخ صدر جارج بش کے پہلے دور صدارت میں ایک بار پھر دہرائی گئی، تاہم جارج بش کو ایک عدالتی حکم کے ذریعے ان کے حریف ایل گور پر برتری دلا کر 4 سال کے لیے اقتدار سونپ دیا گیا۔ نو اگست 1975 کو روسی موسیقار دیمتری شوستاکوویچ کا انتقال ہوا۔ وہ 1906 میں پیدا ہوئے۔ شوستاکوویچ نے دوران تعلیم پہلی سمفونی کے نام سے پہلی دھن بنائی۔ فلموں میں ڈائیلاگ کا رواج ہونے کے بعد انہوں نے متعدد فلموں کے لیے موسیقی بنائی جو آج تک مشہور ہے۔ اٹھارہ مرداد 1364 ہجری شمسی کو دنیا تشیع کے ایک بڑے عالم دین اور فقیہ آیت اللہ مرزا محمد ثقفی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تہران میں پیدا ہوئے اور حوزہ علم قم میں نامور اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی تمام عمر اسلام کی تبلیغ و ترویج میں گزاری اور تفسیر قرآن، اصول فقہ اور اسلامی احادیث کے موضوع پر متعدد مفید کتابیں تحریر کیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالهیه ولم یظاهر فی الوحدانیه وانقاد کل عظیم لعظمته فلک الحمد متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا و اوسطه فلاحا و آخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا ارحم رحمی.